الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم گرامی قدر سامعین قابل احترام علماء کرام میری موجودہ محترمہ عزیزہ بچیو میری قابل احترام معلمات جامعہ ہدایت البنات آج یہاں آ کر یہ اطلاع پا کر بہت خوشی ہوئی کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اور مولانا محمد ابراہیم صاحب اور ان کے رفقاء کے زیر اہتمام ایک جامعۃ البنات مصروف تعلیم و تعلم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے قرآن کو سمجھنے کے لیے جتنے بھی جن جن علوم کی ضرورت پیش آتی ہے ان علوم کو علوم عالیہ کہا جاتا ہے کہ وہ علوم قرآنی علوم کے اصول کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں. آلیہ عین سے نہیں الف مدہ سے آلیہ, کہ وہ علوم آلیہ ہیں جو قرآن کی اور حدیث کی تفہیم کا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم, تم سب میں بہتر, من تعلم القرآن, جس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھلایا. معلوم یہ ہوا کہ تمام کاموں میں سب سے اونچا کام قرآن کی تعلیم ہے. سب سے عمدہ کام قرآن کی تعلیم. ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علم پڑھنے والے بن جاؤ, یا علم پڑھانے والے بن جاؤ, یا پھر ان دونوں کے مددگار بن جاؤ. یعنی تیسرا کوئی گویا کہ اس دنیا میں کام ہی کوئی نہیں. پہلا کام قرآن پڑھنا, دوسرا کام قرآن پڑھانا, تیسرا کام قرآن کی درسگاہوں کی سرپرستی کرنا, انہیں چلانے کی فکر کرنا. یہ جو ارشاد ہے قرآن کی تعلیم کی درسگاہوں کی ترویج اور اشاعت کی فکر کرنا, الحمدللہ ایسے سمجھیں کہ یہ تینوں کام امت نے سنبھال لیے. آج دنیا بھر میں قرآن اور حدیث کے جو مراکز ہیں وہ کسی بھی حکومت کی سرپرستی کے بغیر بہت حسن و خوبی کے ساتھ ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں. امت کا ایک طبقہ اپنی اولادوں کو وقف کر رہا ہے, وہی اولادیں جب دین پڑھ لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کے ذریعے سے دین پڑھانے کا کام لے رہا ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین بل ینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم. چاہیے کہ وہ پڑھنے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ لائیں, لوٹ جائیں, اپنے علاقوں کو لوٹ جائیں. بل ینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بلغوا عنی ولو آیہ, میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت کو, کیوں نہ ہو. اس ارشاد کی روشنی سے یہ معلوم ہوا کہ امت کا ایک ایک فرد اس چیز کا مکلف ہے کہ وہ اشاعت دین میں سرگرم ہو جائے. جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ دینی اشاعت میں مصروف ہو جائے. ضروری نہیں کہ کوئی جا کے دیوبند کا فاضل ہی ہو تو تب جا کے وہ دین پھیلائے, بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ خیر کے کاموں کی دعوت دے, برائی سے روکے. من رآ منکم منکرن فلیغیر بیدہ, کہ تم میں جو کوئی بھی جو ہے, من رآ منکم منکرن, تم میں سے جو کوئی دیکھے کہ یہاں کام خلاف شرع ہو رہا ہے, فلیغیر بیدہ, تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس خلاف شرع کام کو اپنے ہاتھ سے روک لے. اس لیے کہ خلاف شرع کام کو روکنا یہ بھی قرآنی حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اس ارشاد کی روشنی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جتنے بھی علم سے بہرہور ہے، جتنے بھی علم سے مستفیض ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ علم دوسروں تک پہنچائے. فسلوا علی الذکر، جنہیں کسی چیز کا علم نہیں ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اہل ذکر سے سوال کر کے اپنے علم میں اضافہ کریں. فسلوا علی الذکر، سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو. یعنی گویا کہ امت کا ہر طبقہ عالم ہے، اگر علم کے کچھ حصے کا بھی اگر وہ خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس علم کو آگے پہنچائے. اسی طرح ایک آدمی کو شدھ بدھی نہیں کسی چیز کی، اس پر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی علم کے حصول کی کوشش کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اطلب العلم من الماد الى اللاد، اطلب العلم من الماد الى اللاد، کہ علم کو حاصل کرو ماد سے لاد تک. ماد کہتے ہیں ماں کی گود کو، لاد کہتے ہیں زمین کی گور کو. یعنی ماں کی گود سے جس طرح بچہ سیکھنا شروع ہوتا ہے کہ وہ پہلی درسگاہ گویا کہ ماں کی گود ہے. اطلب العلم من الماد الى اللاد، گود سے گور تک. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دونوں طبقوں کو، چاہے وہ طبقہ مرد میں سے ہو چاہے وہ طبقہ عورت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، کہ ہر مسلمان پر بھی اور علم حاصل کرنا فرض ہے، ہر عورت پر بھی علم حاصل کرنا فرض ہے. کتنا علم بھائی؟ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا اپنی ضروریات کا علم سیکھے کہ بھائی حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. نماز کا علم آتا ہو، رہنے سہنے کا علم آتا ہو، حرام اور حلال کا علم آتا ہو، یہ علم حاصل کرنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ علم حاصل کرنے والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا ہے اور دعا دی ہے. علم حاصل کرنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، بڑی خوشی کا اظہار فرمایا ہے. اور علم ازبر کرنے والے کو، علم کا سوال پوچھنے والے کو، علم کو یاد کرنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ بھائی یہ جو جاگنے والا عالم، جاگنے والا عابد اور زاہد، جاگنے والے عابد اور زاہد سے سویا ہوا عالم زیادہ شان والا ہے، سویا ہوا عالم زیادہ شان والا ہے. اس لیے کہ اس کا علم حرام اور حلال، اس کا علم اس کے لیے خود حرام اور حلال کے جاننے کا بھی ذریعہ ہے، اور اس کا علم امت میں علم پھیلانے کا بھی ذریعہ ہے. اسی کو علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر. یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی شانیں اتنی بلند ہیں کہ یہ اگر علم حاصل کرنے والے اگر علم حاصل کرتے کرتے تھک کے سو گئے ہیں، ان کا سونا زیادہ فضیلت والا ہے ان کے جاگنے سے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں مصروف ہیں، اس لیے کہ ان کی عبادت ان کی اپنی ذات کو فائدہ دے گی، لیکن ان کا علم امت کے ایک طبقے کو فائدہ دے گا. اس لیے فرمایا کہ بھائی سویا ہوا عالم جاگے ہوئے عابد سے مرتبے میں کہیں اونچا ہے. ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابہ کو علم کا شوق تھا بڑا، اور صحابہ اتنی اونچی شان والے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ بھائی ان صحابہ کے پاس بیٹھو جا کر جو علم کے باب پڑھ رہے ہیں، جو علم کو یاد کر رہے ہیں، جو علم کا مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سکھلا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ بھائی جاؤ بھائی اس صحابہ کے اس حلقے میں بیٹھو جو صحابہ کا حلقہ قرآنی علوم سیکھ رہا ہے، مسائل میں غور اور فکر کر رہا ہے. حضور کو حکم ہے کہ جاؤ اپنے صحابہ کے پاس بیٹھو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ علم حاصل کرنے کا ان کی مراد، ان کی وجہ وہ یہ کیا ہے کہ وہ اللہ کو پانے کی فکر میں ہے، علم کو حاصل کرنے کی فکر میں ہے، اس لیے کہ بے علم آدمی اللہ کو نہیں پہچان سکتا. چون شمع از پہ علم باید گداغ، کہ بے علم نتواں خدا را شناخ، کہ بھائی بے علم آدمی اللہ کو نہیں پہچان سکتا. علم والا اللہ کو پہچانے گا، علم والا اللہ سے ڈرے گا. انما یخش اللہ من عباد العلماء، اللہ نے اس چیز پر اپنی بات کو ختم فرما دیا کہ بے شک اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ علماء ہیں. انما یخش اللہ من عباد العلماء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام میں موجود تھے، تشریف فرما تھے، درس باز ہو رہا تھا، ایک دور سے آئے صحابی باہر سے اجنبی آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی جلدی آئے، آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نمازیں کتنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی پانچ نمازیں. پھر اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ روزے کتنے فرض ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 30 روزے فرض ہیں. پھر اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ حج کتنے بار فرض ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے. اب یہ تین سبق تھے جو اس صحابی رسول نے اپنے سوال کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا. اب ان تینوں سبقوں پر اس نے اتنا زور لگایا، اتنا رٹا لگایا کہ وہ وہیں سے پھر اس نے اجازت رخصتی کی، واپس جانے کی لے لی، اور جاتے ہوئے یہ اس کی زبان پر وہ یہ یاد کر رہا ہے کہ بھائی پانچ نمازیں 30 روزے ایک حج، پانچ نمازیں 30 روزے ایک حج، یہ چیز یاد کر رہا ہے اور حضور سے اجازت لے کر واپس ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کے اس شوق کو دیکھا کہ وہ ان چیزوں کو یاد کر رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی جنتی کو اس دنیا میں دیکھنا ہو وہ اس صحابی کو دیکھ لے. جس نے کسی جنتی کو اس دنیا میں دیکھنا ہو تو وہ اس صحابی کو دیکھ لے. فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا، وہ اس صحابی کو دیکھ لے. چنانچہ صحابہ وہ مقدس جماعت تھے، جس طرح اللہ اپنے نبیوں کو چنتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھیوں کا بھی چناؤ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے ساتھیوں کو بھی چنا. ان اللہ اختارنی فاختار لی اصحابی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی چنا ہے، اللہ نے میرے صحابہ کو بھی چنا. تو صحابہ بھائی وہ خوش قسمت افراد تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ نے چن لیا تھا. اختارہم اللہ لصحبت نبی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ علم برائے علم حاصل کرنے کا حکم نہیں بلکہ علم برائے عمل حاصل کرنے کا حکم ہے کہ علم کو اس نیت سے حاصل کرو کہ تاکہ ہم اس علم کے ذریعے سے عمل کریں گے, اس علم کو بنیاد بنائیں گے اپنے عمل کی, اور ہمارا عمل انشاءاللہ اللہ کی رضا کا سبب بھی بنے گا, اللہ کی خوشی کا بھی سبب بنے گا. اور حضرت ابا جی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ بھائی جو طالب علم دوران تعلیم عمل شروع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں ایسا نور نصیب فرما دیں گے کہ وہ بندہ علم حاصل کرنے کے بعد علاقے بھر کے لیے بلکہ ایسے سمجھیں کہ خطے بھر کے لیے وہ بندہ مینار نور بن جائے گا, اور اس کے فیوضات و برکات سے امت فائدہ اٹھائے گی. کیسے؟ علم جو ہے وہ اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ عمل کیا جائے, اور جس علم میں عمل نہ ہو تو وہ علم گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے, وہ علم ناکامی کا ذریعہ بنتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ امام الانبیاء تھے, سید الرسل تھے, اور جمیل علم الاولین والآخرین آپ کو عطا فرمایا گیا تھا, اس کے باوجود اللہ نے حکم فرمایا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ دعا میں یہ اللہ کے حضور یہ دعا کرتا رہے کہ رب زدنی علما, کہ یا اللہ تو میرے علم میں اضافہ عطا فرما. اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ دعا کرتے وقت یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع نہ دے. علم کا نفع کیا ہوتا ہے؟ عمل ہے. علم کا نفع خشیت الہی ہے, علم کا نفع معرفت الہی ہے. اگر علم معرفت الہی نصیب علم کے ذریعے سے معرفت الہی نصیب نہ ہو, نفع نصیب نہ ہو, عمل نصیب نہ ہو, تو وہ علم ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ وہ علم گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے یا اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع نہ دے, میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال اس مال میں قناعت نہ ہو, میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس دل میں خشیت الہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم ایسا علم عطا فرمائے جو علم قرب خداوندی کا اور معرفت الہیہ کا ذریعہ بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. جزاکم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحابه أجمعين إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجلنا منهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. جزاكم الله.